صحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. صدر جلسة معزز محترم علماء کرام گرامی قدر سامعین اجلاس سپاہ صحابہ کے عزیز جیال نوجوانوں پیشرو مقررین میں خطیب آل سنت برادر محترم حضرت مولانا عبد الغفور صاحب حقانی مدس اللہ نہایت احسن انداز میں مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں اور آپ حضرات کو دعوت فکر اور قبر آخرت یاد دلا گئے. رب العزت ان کے اس بیان کو اور آپ کی اس اجلاس میں تشریف آوری کو شرف قبولیت سے نواز دے. آپ حضرات کی تشریف آوری اور میری حاضری دین کو سننے اور دین بیان کرنے کے لیے ہوئی ہے. مذہبی جذبات اور دلی تڑپ کے ساتھ رب العالمین کی مقدس بارگاہ میں التجا کیجئے کہ وہ ذات حق مجھے سچ کہنے کی توفیق بخشے. کہنے اور سننے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر میں آپ کا بہت مختصر وقت لینا چاہتا ہوں، لیکن اس مختصر وقت میں بہت ساری اہم باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات آخر تک اختتام گفتگو تک میری معروضات کو صرف سنیں گے ہی نہیں بلکہ ان پر غور بھی فرمائیں گے اور توجہ بھی پوری طرح دیں گے. رب العالمین کی ذات اقدس گرامی قدر سے میں ایک مسلمان کی حیثیت سے پوری طرح پر امید ہوں کہ اگر میری اور آپ کی آج کی یہ حاضری نیک نیتی سے ہوئی ہے تو یقیناً یہ حاضری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. اور ہم ان چند لمحات میں چند دینی باتیں کرنے سننے اور ان کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہت دیر بعد مجھے کیمپ بھروانہ میں حاضری کا اتفاق آج نصیب ہو رہا ہے. جہاں آپ میں یہ تڑپ تھی کہ میں یہاں حاضری دوں, وہاں آپ کی بنسبت میرے جذبات کہیں زیادہ تھے کہ مجھے یہاں آنا چاہیے. آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ میں اور انجمن سپاہ صحابہ اپنی زندگی کا ایک نصب العین مقرر کر چکے ہیں. نصب العین یہ ہے کہ ہم جہاں اصحاب رسول کی مدح, ان کی تعریف, ان کی عظمت کو گلی گلی, چاہ چاہ, بستی بستی, کریا کریا عام کریں گے, وہاں ہم اس حقیقت کو بھی واضح کریں گے کہ کیا اصحاب رسول سے دشمنی کسی بھی شخص کو اسلام کے دائرہ میں رہنے دیتی ہے یا ایسا شخص خارج از اسلام ہو جاتا ہے. میرا انداز بے شک, طرز گفتگو یا طرز کلام بظاہر جذباتی محسوس ہوتا ہے, لیکن جہاں تک میرا دعویٰ ہے یا میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انداز جذباتی ہے لیکن دلائل جذباتی نہیں ہے. دلائل و براہین حقیقت پر مبنی, اور میں اپنی پوری سنی قوم کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ سپاہ صحابہ کے موقف پر دیانتداری کے ساتھ غور کرے. بلکہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ میری قوم کے کچھ لوگ ہمارے موقف کو جذبات میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, حقائق میں اتر کر سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ خود جذبات سے ہٹ کر ہمارے موقف کو تحقیق کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ جو کچھ آج میں کہہ رہا ہوں یا سپاہ صحابہ کے نوجوان کہہ رہے ہیں یا سپاہ صحابہ میں شامل علماء کہہ رہے ہیں, یہ آج سے بہت پہلے کہنا چاہیے تھا. یعنی یوں سمجھیے کہ ہم نے بہت سارا وقت کھو دیا ہے یا گنوا دیا ہے یا ضائع کر دیا ہے. ایک مدت تک بشمول میرے, میں اپنا استثناء بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں, ہم سب مل کر اصحاب رسول کی جانب سے دفاع کرتے رہے ہیں, اور غیر شعوری طور پر سے نہ سمجھی غفلت نہ واقفیت میں سے یا عدم التفات یا ضرورت نہ سمجھتے ہوئے صحیح, ہم نے یہ رنگ ضرور اختیار کیے رکھا ہے کہ ہم صفائی پیش کرتے رہیں کہ معاذ اللہ ابو بکر ظالم تھا یا نہیں. عمر بن خطاب نے کچھ غصب کیا یا نہیں, ہم مسلسل صفائی کے میدان میں کھڑے رہے کہ ابو بکر نے ظلم نہیں کیا ہے رضی اللہ عنہ, عمر نے ظلم نہیں کیا ہے, انہوں نے کچھ غصب نہیں کیا ہے, یہ پکے مومن تھے, سچے نبی کے وفادار تھے. ہم اس پہ دلائل دیتے رہے اور دشمن نت نیا اعتراض پیدا کرتا رہا. کبھی دشمن کا طرز یہ تھا کہ ابو بکر نے فدق چھین لیا ہے, کبھی اعتراض یہ تھا کہ ممبر چھین لیا ہے, کبھی اعتراض یہ تھا کہ مسلح چھین لیا ہے, کبھی اعتراض یہ تھا کہ خلافت چھین لی ہے, کبھی اعتراض یہ تھا کہ قرآن کو جلا دیا ہے, کبھی اعتراض یہ تھا کہ سیدہ زہرا کو مارا ہے, کبھی اعتراض یہ تھا کہ محسن کا سکوت ہوا ہے, کبھی اعتراض یہ تھا کہ نبی کا جنازہ نہیں پڑا ہے. یہ مسلسل اعتراضات دشمن کرتا رہا اور ہم صفائی پیش کرتے رہے کہ یہ بھی نہیں ہوا ہے, یہ بھی نہیں ہوا ہے, لیکن ہم نے اس جانب توجہ نہیں کی ہے کہ کیا اعتراض کرنے والا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. اعتراض کرنے والا اپنا ہے یا بیگانہ ہے, اعتراض کرنے والا اسلام سے متنفر کرنا چاہتا ہے قوم کو یا کسی مغالطہ میں مبتلا ہے, اعتراض کرنے والے کو اسلام سے محبت ہے یا وہ اسلام کو بدنام کر کے پیش کرنا چاہتا ہے, اس طرف توجہ نہیں کی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ گویا اصحاب رسول کو ہم نے دفاعی کتہرے میں علیہ اعظم اللہ کھڑا کر دیا, اور وہ شخص موترس بن کے اپنے دامن کو صاف لیے پھرتا رہا کہ جس کی اپنی زندگی میں ان گنت زنا تھے, جس کی اپنی زندگی میں بے شمار مدے تھے, جس کی اپنی زندگی میں سود تھا, جس کی اپنی زندگی میں لواطت تھی, جس کی اپنی زندگی میں چرس ہیروین اور سنگلنگ تھی, جس کی اپنی زندگی میں بے حیائی بدماشی تھی, جس کی زبان رات دن لعنت لعنت میں ملوث تھی, وہ شخص صدیق پر معترض کی حیثیت سے مدعی بن کے آتا رہا, اور مولوی نے صدیق کو مجرم کی حیثیت سے پیش کر کے وکالت کا ٹھیکہ لیا. میری بات سمجھ تو آ رہی ہے نہیں جی؟ میں نے ایک عرصہ سے یہ بات چھوڑ دی ہے, فدق ہو خلافت ہو یہ اسلام کے اندرونی مسائل ہیں, بیرونی مسئلہ نہیں ہے. مسلمان ان مسائل میں بحث بھی کر سکتا ہے, سوال و جواب بھی کر سکتا ہے, افہام و تفہیم بھی کر سکتا ہے,
پوچھ بھی سکتا ہے، لیکن غیر مسلم کو اسلام کی اندرونی مسائل میں دخل دینے کا حق نہیں ہے. ابو بکر بھی مسلمانوں کہے، علی بھی مسلمانوں کہے، خلافت کس کا حق بنتا ہے کس کا نہیں بنتا ہے یہ مسلمانوں کا اندرونی مسئلہ ہے. اس پر کوئی اگر سوال کرے یا پوچھے یا تحقیق چاہے تو مسلم کر سکتا ہے. اگر کوئی غیر مسلم سوال کرے گا تو پہلے اس کے کفر و اسلام پہ بات ہوگی، بعد میں اسلام کی اندرونی مسئلہ پہ بات کی جائے. میری بات سمجھ آئی؟ یہ سوچ صحیح ہے یا غلط ہے؟ سارے نہیں بول رہے آپ، سوچ صحیح ہے غلط تو نہیں ہے؟ ایک چرسی، بھنگی، لوٹی، غنڈا، اچکا، چوڑا، چمار، وہ مدعی بن کے آئے اور سنی شیخ الحدیث مناظر مفتی علامہ سے پوچھے کہ صدیق مومن تھا یا نہیں، اور مفتی اس میں کتابیں کھول کے بیٹھ جائے کہ میں صدیق کا ایمان پیش کرتا ہوں، گویا اس کو مدعی تو مان لیا نا صدیق کے خلاف. یہ کیوں نہ فتوے کی کتاب کھولی جائے کہ اس مدعی کی اپنی پوزیشن کیا ہے، جس کی اپنی عزت ہر رات نئے کے پہلو میں ہو اس سے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ صدیق کی عزت پہ حملہ آئے. اس کو یہ پوزیشن دے کیوں دی جائے، اسے یہ حق کیوں دے دیا جائے؟ اس کو ایسے مواقع ہی کیوں فراہم کیے جائیں؟ اس کو اس پوزیشن میں آنے کی جرات کیوں ہوئی اور آپ نے اس کو قوت کیوں بخشی؟ آپ نے قبل از وقت ایسے بدترین انسان کی راہ کیوں نہیں روکی ہے؟ چنانچہ ایک عرصہ تک آل و سنت کی سٹیج پر بولنے اور مختلف اضلاع اور علاقوں کا دورہ کرنے اور بہت غور و فکر کے بعد میں نے یہ سوچ بدلی ہے کہ میں ابو بکر و عمر کو کسی چوڑے اور چمار کا ملزم بنا کے پیش نہیں کروں گا، میں کسی بھنگی اور چرسی کو مدعی کی حیثیت سے ان کے خلاف بھونکنے کی اجازت نہیں دوں گا، بلکہ ہم بنیادی طور پر سوال ہی یہ اٹھائیں گے اور اٹھا دیا گیا ہے کہ ابو بکر و عمر پر تبرع کرنے والا مسلم بھی ہے یا نہیں ہے، اسلامی برادری میں شامل بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی تحقیق کیوں نہ کر لی جائے کہ یہ معترض، یہ اعتراض کرنے والا، یہ سائل جو ابو بکر کے متعلق اعتراضات کو پھیلا رہا ہے، اس کی اپنی تاریخ کیا ہے؟ یہ پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ اس کو میدان عمل میں کون سی تحریک لائی ہے؟ اس کے خیالات کیا ہیں؟ ہم اس تحقیق میں کیوں نہ جائیں؟ چنانچہ بہت کم عرصہ میں غور و فکر کے بعد میں اس نتیجہ پہ پہنچا ہوں کہ ابو بکر و عمر یا اصحاب رسول کے دشمن کی بنیاد یہودیت نے رکھی ہے، کسی مسلمان نے نہیں رکھی ہے، اور اس یہودی کا مشن یہ تھا کہ وہ اسلام کو بدنام کرے، اسلام کی اولین جماعت کو بدنام کرے، اسلام کے بنیادی عقائد کو پامال کرے، اور اور وہ اس وقت تک اسلام کے بنیادی عقائد کو برباد نہیں کر سکتا کہ رسول کے خلاف زہر نہ پھیلائے. اس کے راستہ نے سب سے زیادہ مضبوط رکاوٹ اس کی یہودیت کے راستہ میں, اس کے کفر کے راستہ میں, اس کی اسلام دشمنی کے راستہ میں مضبوط ترین رکاوٹ اصحاب رسول تھے. اور اس نے بڑی گہری سازش کے تحت پہلا حملہ نبی کی جماعت پر کیا ہے تاکہ ان کو برطرف کرنے کے بعد وہ جو کفر پھیلائے, جو بدعت پھیلائے, جو خلافت پھیلائے, راستہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. چنانچہ قرآن اسلام کی بنیادی اساسی کتاب ہے, اللہ کی آخری کتاب ہے. اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی, اور جس پہ یہ نازل ہوئی ہے اس رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. اس پکھے نو بند کر دیں. قرآن ہی اسلام کی وہ بنیادی کتاب ہے جس نے وادی عرب میں انقلاب پیدا کیا, کفر کے مضبوط ایوانوں میں لرزہ طاری کیا, کفر کی چٹانیں پاش پاش کی, کفر کے مضبوط دل ہلا دیے, کفریا نظریات پر قرآن نے اتنی مضبوط یلغار کی ہے کہ پھر اس کی یلغار کے آگے نہ ابی جال کی پارٹی ٹھہر سکی, نہ ابی لہب کا گروپ ٹھہر سکا, نہ لات و عزا کی الوہیت پاؤں جما سکی, اور نہ اولو حبل کے نعرے بلند کیا جا سکے. 23 برس کی قلیل مدت میں قرآن نے کفر کے پرچے اڑا دیے, کفر کے پاؤں سے زمین کھینچ لی, یہودیت کو اپنی بلوں میں گھس جانے پہ مجبور کر دیا, نصرانیت کو سسکیے لینے پر مجبور کر دیا گیا, اور اسلام ہر جگہ, ہر بستی, ہر قریے میں اسلام جھنڈا لہرانے کے لیے صداقت و حقانیت کا مستحق ہو گیا. کفر اس لیے بنیادی طور پر قرآن کا دشمن تھا, یہودیت اس کی باقی تھی, نصرانیت اس کی دشمن تھی, کہ یہی وہ قرآن ہے جس نے ابو بکر کا دماغ پھیرا ہے, یہی وہ قرآن ہے جس نے عمر کی نظریں موڑ دی ہیں, یہی وہ قرآن ہے جو بلال کو ہاتھ میں کیل تک گڑوانے پہ مجبور کر رہا ہے, یہی وہ قرآن ہے جو وادی عرب میں انقلاب لایا ہے. لہذا اس سے جان کیسے چھڑوائی جائے؟ قرآن سے جان اسی وقت چھوٹ سکتی تھی جب ابو بکر کو چھوڑ دیا جائے, جب عمر و عثمان کو چھوڑ دیا جائے, جب ان حفاظ صحابہ پہ جرا کر دی جائے جنہوں نے پیغمبر کی زبان وہی ترجمان سے قرآن سن کر اس کو سینوں میں جگہ دی تھی. جب تک ان راویان قرآن کو مجنون نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک قرآن سے جان نہیں چھوٹ سکے گی. چنانچہ حملہ بظاہر اصحاب رسول پہ کیا, اور اس حملہ کے بعد رس نے, یہودیت نے, صحابہ دشمنی نے کھل کے یہ اعلان کر دیا کہ یہ قرآن جو آج پڑھا جا رہا ہے یہ اصلی نہیں ہے, اس نے کفر کے ستون کھڑے کر دیے گئے ہیں, اس سے آل رسول کا نام نکال دیا گیا ہے, اس سے منافقین کے نام نکال دیے گئے ہیں, اس سے علی کا نام نکال دیا گیا ہے, اس سے یہ نکال دیا گیا ہے, وہ نکال دیا گیا ہے. چنانچہ اصحاب اصحاب رسول پر تبرے کے مال بعد یہودیت پکار اٹھی, صحابہ دشمنی کے بعد رفت پکار اٹھا کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے. جب ایک طبقہ قرآن کو اصلی نہیں مانتا ہے تو میں ابو بکر کی خلافت پہ بحث کیوں کروں, میں جنازہ رسول پر بحث کیوں کروں, میں بناتے رسول پر بحث کیوں کروں, میں بات یہ کیوں نہ کروں کہ جو اس قرآن کو اصلی نہیں مان رہا ہے وہ یہودی ہے یا نصرانی ہے, مرتد ہے یا دجال ہے, یہ ہے کون؟ پہلے اس بدفطرت بدتینت بدبخت کی حیثیت متعین کر. ابو بکر ملزم نہیں ہے, یہ بے ایمان, یہ بدتینت, یہ غلاظت کا کیڑا مجرم ہے. در حقیقت در حقیقت فی الحقیقت صدیق کا دشمن صرف صدیق ہی کا انکار نہیں چاہتا, قرآن کا انکار تھا. کیا قرآن کو محفوظ اول روز میں نے کی, آپ نے کی, کس نے جمع کیا, کس نے محفوظ کیا, کس نے اس کو آنے والی امت تک پہنچایا سوائے اصحاب رسول کے؟ کسی اور کا نام نہیں لیا جا سکتا ہے. تو دشمنان اصحاب رسول فی الحقیقت اسلام کی بنیاد کا انکار چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے بظاہر صحابہ دشمنی سامنے رکھی, فی الحقیقت وہ قرآن نہیں ماننا چاہتے تھے. اور جب قرآن نہیں مانا جائے گا تو کوئی ایک دین کا مسئلہ بھی مانا جا سکتا ہے؟ بلند آواز سے کہیے, اونچی آواز سے, بہت آہستہ بولتے ہیں آپ جی, ہر زبان بولے. جب قرآن نہیں مانا جائے گا تو دین کی کوئی بات مانی جا سکتی ہے جی نہیں. اصول کافی میری کتاب نہیں ہے, میرے پیدا ہونے کے بعد بھی تحریر نہیں ہوئی ہے. اس کتاب کو منظر عام پہ آئے ہوئے صدیاں بیت رہی ہیں اور اس کو رس اپنی چھاتی سے لگائے ہوئے ہیں. رس اسی کتاب کے لیے گاؤں گاؤں بستی بستی اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ مادی غار میں اس کتاب کا مطالعہ فرمانے کے بعد اعلان کر چکے ہیں ہاذا کافل لشیعتنا, کہ یہ کتاب میرے دوستوں کے لیے کافی ہے. وہی کتاب, یہی اصول کافی جو اس اول تا آخر کفریات سے بھری ہوئی ہے, یہی کتاب اعلان کر رہی ہے کہ یہ قرآن جو آج پڑھا جا رہا ہے یہ اصلی نہیں ہے. اصلی قرآن اس دن پڑھا جائے گا جس دن مہدی غار سے باہر آیا. مہدی کی آمد سے پہلے اصلی قرآن کائنات میں نہیں ہے. میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ جس مذہب کی کتاب اصول کافی ہے اور جس مذہب کا اس کتاب پر اعتماد اور اعتبار ہے وہ مذہب کل بھی کفر تھا آج بھی کفر ہے. اصول کافی پر جس کا دین یا جس کا عقیدہ ٹھار ہے وہ عقیدہ کل بھی کفر تھا آج بھی کفر. اصول کافی کو ماننے والوں کو پہلے اپنی پوزیشن صاف کرنا ہوگی. وہ مجرم ہے اسلام کا, وہ چور اور ڈاکو ہے اسلام کا, وہ لٹیرا ہے اسلام کا. پہلے وہ اپنے جرم کی صفائی دے, بعد میں فتق اور خلافت کی بات چھیڑی. جو شخص قرآن کا قائل نہیں ہے اس کے کفر میں شک کیا جا سکتا ہے, اس کے ارتداد میں توقف ہو سکتا ہے, اسے ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اپنی برادری میں شامل رکھا جا سکتا ہے؟ بلند آواز سے بولیے, جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے. یا تم مجھے دعوت نہ دیتے, اگر دعوت دی ہے تو میں صدیق کے دشمن کے کفر کو علل اعلان بیان کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں. چاہے کوئی دعوت دے یا نہ دے, یہ میری زندگی کا جزو لا ینفک بن چکا ہے, نصف العین بن چکا ہے. صدیق کا دشمن کل بھی کافر تھا, آج بھی کافر ہے, تا قیامت اگر اسی عقیدہ پہ قائم رہا تو کافر رہے گا. میں مر جاؤں گا, میری زبان کٹ جائے گی, لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر کسی صاحب دل نے میرے خون کے قطرات سے پوچھا تو وہ بھی پکاریں گے کہ صدیق کا دشمن کل بھی کافر تھا, آج بھی کافر. وقت ہے, اگر وہ اس میں تبدیلی چاہتا ہے تو جب تک صحابہ سے کام نہ چھڑائے وہ ان اوقات میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہے. زکات اور عشر کا مسئلہ ہے تو جب تک وہ صحابہ کا انکار نہ کرے وہ من مانے مسائل زکات کے پیدا نہیں کر سکتا ہے, وہ عشر سے انکار نہیں کر سکتا ہے. اور جہاں تک اس کی عیاشی کا مسئلہ ہے, اگر وہ اصحاب رسول کا انکار نہ کرے تو متا جیسی رات جو زنا کا دوسرا نام ہے اسے وہ اپنے ماحول و معاشرے میں رائج نہیں کر سکتا ہے. جب تک وہ گویا اصحاب پیغمبر کا انکار نہ کرے اپنا نیا دین نیا عقیدہ نئی شریعت نہیں دے سکتا ہے. حتیٰ کہ اسے در حقیقت قرآن کا انکار چاہیے تھا. اگر اصحاب رسول کو مان لیتا ہے تو قرآن کا انکار نہیں ہو سکتا ہے. اس اسلام کی بنیادی کتاب کا انکار کرنے کے لیے, زنا کو متا کے نام سے جاری کرنے کے لیے, رمضان مبارک کی مبارک اور مقدس راتوں کو لمبی نیند سونے کے لیے, زکات سے جان چھڑانے کے لیے, عشر سے کنارہ کرنے کے لیے, اذان میں ملاوٹ کے لیے اس نے صحابہ کو چھوڑا ہے. اگر وہ صحابہ رسول کو نہیں چھوڑتا ہے تو اپنے باپ کا نیا دین نہیں دے سکتا ہے. بنیاد ہے یہ, اور اس بنیاد کو ختم کرنا ضروری ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ بحثیں اندرونی ہیں اسلام کی. خلافت کس کا حق ہے, صدق کس کا حق ہے, جنازہ رسول پڑھے یا نہیں پڑھا رسول بھی ہمارا, جنازہ پڑھنے والے بھی ہمارے, یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے. یہ اس وقت زیر بحث لایا جا سکتا ہے جب کوئی حلقہ اسلام میں داخل ہو کر ان مسائل پہ بحث کرنا چاہے. لیکن جو شخص ابھی دائرہ اسلام سے دور کھڑا ہے کیا اسے حق دے دیا جائے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے؟ بلند آواز سے فرمائی, اسے موقع دے دیا جائے کہ آؤ تم ہمارے اندرونی مسائل میں گفتگو کر لو؟ کیوں موقع دے دیا جائے؟ ہم بحث کریں گے رافضی سے کہ تم مسلمانوں کا فرقہ ہو یا غیر مسلموں کا, یہ بنیادی بات ہے. اور میں آج سے نہیں, پاکستان کے ایک ایک انچ زمین پر مبالغتاً عرض کر رہا ہوں, میں یہ اعلان کر چکا ہوں کہ دنیا جہان کا کوئی رافضی کوئی یہودی ایجنٹ اپنی ایمان کو ہائی کورٹ کے فل بینچ کے سامنے ثابت کر دے، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں عدالت عالیہ کو اگر حلال ہی بچہ ہوں لکھ کے دوں گا کہ کم از کم مجھے ملک بدر کر دیا جائے یا گولی مار دی جائے کہ میں مسلمانوں کے مابین تفرقہ پھیلا کرتا ہوں، مجھے پاکستان میں رہنے کا حق نہیں ہے، اور اگر میں اصحاب رسول کے دشمن کو عدالت عالیہ میں کافر ثابت کر دوں تو پھر مجھے حق ہے کہ میں پاکستان کی ہر انچ زمین پر اصحاب رسول کی مدح کروں، اور دشمن کے لیے مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ اسے اپنی بلوں تک، اپنے گھروں تک، اپنے کفر گڑوں تک محدود کر دیا جائے. میں قطعی فرقہ واریت کا ایمان نہیں رکھتا ہوں، نہ فرقہ واریت کی اشاعت چاہتا ہوں. میں انتشار بین المسلمین نہیں چاہتا، میں اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں، اتحاد بین المسلمین چاہتا ہوں. لیکن یہ بالکل سے کہنا چاہتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین چاہتا ہوں، اتحاد بین المسلمین والمنافقین نہیں چاہتا. مسلمان الگ قوم ہیں، منافق مرتد اور کافر الگ قوم ہیں. خود رب العالمین کا ارشاد ہے، ما کان اللہ لیسر المومنین الا ما انتم علیہ حتى یمیز الخبیث من الطیب. اللہ نہیں چاہتے ہیں مومنوں کہ تمہیں اس حالت میں چھوڑ دیا جائے کہ خبیث اور طیب اکٹھے رہیں، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے خبیث الگ ہو طیب الگ ہو. ایک بچہ آپ کے امام مسجد کو گالی دیتا ہے، آپ کہتے ہیں بڑا خبیث ہے. ایک بچہ آپ کے ڈیرے دار کو گالی دیتا ہے، آپ کہتے ہیں بڑا خبیث ہے. ایک بچہ اپنے بڑے بھائی کو گالی دیتا ہے، آپ کہتے ہیں بڑا خبیث ہے. ایک عورت اپنی ماں کو، بہن کو گالی دیتی ہے، آپ کہتے ہیں بڑی خبیثہ ہے. اگر مولوی کو گالی دینا خباثت ہے، پیر کو گالی دینا خباثت ہے، سیاستدان کو گالی دینا خباثت ہے، حکمران کو گالی دینا خباثت ہے، تو صدیق عمر اور عائشہ کو گالی دینا خباثت کیوں نہیں ہے؟ اگر تم اس کو بھی خباثت سمجھتے ہو تو خالق اکبر خبیث و طیب کا اتحاد نہیں چاہتے، افتراق چاہتے. خبیث الگ ہو طیب. ما کان اللہ، میرے الفاظ نہیں، کسی تاریخی کتاب کے الفاظ نہیں، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، خالق اکبر کا ارشاد ہے، ما کان اللہ لیسر المومنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ چاہتے ہیں کہ مومنین کو اس حالت میں قائم کرے اس دنیا میں کہ خبیث ان سے جدا ہو، طیب الگ کھڑے ہوں. اس قسم کا اتحاد خالق نہیں چاہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ خبیث ہو، ایک ہی جگہ طیب ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. خبیث کو جدا ہو جانا چاہیے، طیب کو. اونچی آواز مزید توجہ کیجیے، خود خالق کا ارشاد اور قیامت کے دن یہ عملی نمونہ آئے گا، اکٹھے لوگ آئیں گے، میدان معاشر ہوگا، رب العالمین اعلان کریں گے، وامتاز الیوم ایھا المجرمون، مجرموں علیحدہ کھڑے ہو جاؤ. اگر آپ سمجھ کے میرے لیے ابو بکر کو گالی دینا شرم ہے. آج آپ سمجھ کے ہیں عمر کا تبرہ جرم ہے. آپ سمجھ کے ہیں قرآن کا انکار جرم ہے. تو آج آپ اسی قرآن آیت کی روشنی میں اعلان کریں وامتاز اليوم ایها المجرمون, مجرموں تمہاری راہ الگ ہے ہماری راہ الگ ہے. تم الگ قوم ہو ہم الگ قوم ہے. ہمارا اور تمہارا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. جو کفر سباست کا نام ہے اسلام طیب ہے, ایمان طیب کا نام ہے, اور کفر خباثت کا نام ہے. خبیث اور طیب کو خود خالق ایک نہیں رکھنا چاہتا. میں کون ہوتا ہوں کہ میں خبیث اور طیب میں اتحاد پیدا کروں؟ خبیث اور طیب میں افتراق چاہیے, خبیث اور طیب میں دوری چاہیے, خبیث اور طیب میں جدائی چاہیے, خبیث اور طیب کے مابین نفرت چاہیے. ایمان اور اسلام اتحاد بین المسلمین کی دعوت دیتا ہے, منافقین کو اسلام دور رکھتا ہے, کفر کو اسلام دور رکھتا ہے, ارتداد کو اسلام دور رکھتا ہے. کفر ارتداد اور منافقت کو اسلام قریب تک نہیں آنے دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. ایمان لانے والوں, یہودیوں کو نصرانیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. جب خالق یہودی کو دوست بنانے کی اجازت نہیں دے رہا, نصرانی کو دوست بنانے کی اجازت نہیں دے رہا, تو میں تم سے پوچھتا ہوں جو اس قرآن کو کہے کہ اصلی نہیں ہے, کیا وہ یہودی اور نصرانی سے کم درجہ کافر ہے؟ میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ جو کہے یہ قرآن اصلی نہیں, یہ بدلا ہوا ہے, اس میں تبدیلیاں آ گئی, وہ مسلم ہوگا یا کافر ہوگا؟ بلند آواز سے بہت آہستہ تھوڑے بولتی آپ. میں یعنی قرآن کا منکر بھی آپ کی نگاہ میں کافر نہیں. آپ میں سے چند وہ نوجوان یا وہ بزرگ وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو یہ کہیں کہ اس قرآن کا منکر بھی مسلمان ہے. کوئی ہے آپ میں؟ کوئی ایک بھی نہیں. اونچی آواز سے, کوئی ایک بھی نہیں. پھر میں آپ کو اسی قرآن کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ دشمنان اصحاب رسول کو تیار کریں کہ وہ عدالت عالیہ میں اپنے ایمان اور کفر پر ہمارے ساتھ بات کریں. نہیں چاہتا ہوں فسادات, نہیں چاہتا تخریب کاری, نہیں چاہتا, لیکن کفر و اسلام کا اتفاق نہیں چاہتا. کفر الگ ہونا چاہیے, اسلام الگ ہونا چاہیے. میں عرض کر رہا تھا اصول کافی میری کتاب نہیں ہے, نہ میں اسے کوئی صحیح کتاب مانگتا, لیکن جو لوگ اس کو چھاتی سے لگائے پھر رہے اور وہ کتاب پاکستان میں بھی موجود ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے, تو اس کتاب کے ماننے والے لوگ اسلام کا حصہ ہوں گے یا غیر اسلام کا؟ جی انہیں کوئی وجہ ہے اسلام کا حصہ ماننے کی؟ بلند آواز سے نہیں. کیوں؟ قرآن اسلام کی اساسی اور بنیادی کتاب ہے, اس پر مسلمانوں کا غیر متسلسل ایمان اور یقین ہے. جو اس قرآن کو نہیں مانتا ہے وہ مسلمان
نہیں ہے.
توجہ کیجئے، مقبول حسین دہلوی نہ میرا قائد ہے، نہ میرا رہنما ہے، نہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن ایک طبقہ مقبول دہلوی کو مجتہد مانتا ہے، قائد اور امام مانتا ہے، مقتدا مانتا ہے، اور یہی مقبول دہلوی قرآن کے حاشیہ پر تحریر کرتا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں، شراب خور خلفاء کے لیے اسے بدل دیا گیا ہے. اور پھر تنہا مقبول نہیں، اس کی حیثیت کے تقریباً ایک درجہ ملا اور اس کے مذہب کے رہنما اور قائد اس کی اس موقف میں تائید کرتے ہیں کہ تو نے جو لکھا ہے سچ لکھا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مقبول اور اس کی تائید کرنے والے ایک درجن کے قریب اس کے مذہب کے رہنما اور پھر مقبول کی اس تصویر اور اس ترجمے کو سچ ماننے والے یہ مسلمان ہاں یہ میری ذمہ داری ہے. اگر مقبول دہلوی نے یہ کفر نہ بتاؤ میں مجرم ہوں. اس کی ایک درجن کے قریب اس کے مذہب کے رہنماؤں نے تائید نہ کی ہو میں تب بھی مجرم. اور یہ ترجمہ یہ پاکستان نے نکلی نہ ہو میں تب بھی مجرم ہوں. اور اگر راستیوں نے اصحاب رسول کے دشمنوں نے مقبول اور اس کی تائید کرنے والوں کو کافر کہا ہو تب بھی میں مجرم ہوں. اگر اس کو کافر بھی ان لوگوں نے نہ کہا ہو، عبارت بھی موجود ہو، ترجمہ و تفسیر پاکستان میں بھی ہو اور اس میں قرآن کے لیے یہ لفظ بھی مل جائے کہ یہ شرابیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو پھر یہ ترجمہ کرنے والا، اس کی تائید کرنے والے، اس ترجمے کو بچیوں کے جہیز میں دینے والے، اسے اپنی عبادت گاہوں میں رکھ کر اس پہ ایمان رکھنے والے علل اطلاق کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں. میں بات اتنی وسری کرنا چاہتا ہوں کہ رس الٹا لٹک جائے تب بھی میرے دلائل کو نہ تو میں امن کا دائی ہوں، امن چاہتا ہوں، نقش امن کی نہ دعوت دیتا ہوں، میں اس کا دائی ہوں، لیکن غیرت مند مذہب سے تعلق رکھتا ہوں. باغیرت باغیرت عقیدے سے وابستہ ہوں، باغیرت خوددار مجاہد علماء سے عقیدت رکھتا ہوں، اور باغیرت ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہوں. میں امن ضرور چاہتا ہوں لیکن بے غیرتی کی زندگی نہیں چاہتا. اتحاد بین المسلمین ضرور چاہتا ہوں لیکن اتحاد بین المومنین والمنافقین نہیں چاہتا ہوں. منافق الگ ہے، مومن الگ ہے. اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ ہی کے ملک میں کیا وہ لٹریچر وہ کتب نہیں جن میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ایسا صدیقہ کو ماں تو مانتے ہیں لیکن مومنہ نہیں مانتے. تیری ماں مومنات نہیں ہے، تیری بیٹی مومنات نہیں ہے، اور جس نے ساری زندگی پیغمبر کے سائے میں گزار دی وہ معاملہ نہیں ہے تو تیرے کفر اور اعتراض کا، دجل اور فریبداری کا، بے حیائی اور بددینی کا، شیطنت کا، چوک پر، چوراہے پر، بستی میں، چاہ پر، کریا کریا اعلان کرنا حق رواج اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا ہے. سامعین محترم، کیا حسین بخش جوڑا نہیں اپنی کتاب انوار نجف میں بکواس نہیں کی ہے کہ میں ایسا کو ماں مانتا ہوں لیکن مومنا نہیں مانتا؟ جب وہ مومنا نہیں تو اس کا تیرے باپ سے نکاح کیسے ہوا؟ پیغمبر باپ ہے، ایسا ماں ہے، جب ماں مومنہ نہیں تو باپ سے نکاح کیسے ہو جائے گا؟ یہ بدبخت و بدفطرت پیغمبر پر بدفطرتی کا الزام لگا کر کفر کا راستہ اختیار کر چکا ہے. ایسا محفوظ تھی، پیغمبر معصوم تھے، جو ان دونوں پر الزام عائد کرے مرتد تھا، مرتد ہے اور قیامت تک مرتد رہے. انوار نجف پاکستان میں نہ چھپی، لکھنے والا ملعون نہ ہو یہاں، اور اس میں عائشہ طیبہ پر کفر کا فتویٰ نہ ہو، میں مجرم ہوں، آپ کے ہاں بھی مجرم، حکومت کے ہاں بھی مجرم. لیکن اگر یہ کفر وہاں موجود ہو، پیغمبر کی بیوی پر یہ حملہ موجود ہو، تو کیا میں منہ پہ تالا لگا لوں؟ جی اونچی آواز سے اور بلند آواز سے غیر مومنہ عورت پیغمبر کے گھر رہ سکتی ہے؟ اونچی اونچی آواز سے، میں آخری پیغمبر کی بات کر رہا ہوں.
اللہ
شاید کوئی بدبخت کسی پہلے پیغمبر اور پہلی شریعت کا حوالہ دے، نہیں میں آخری شریعت، آخری پیغمبر کی بات کر رہا ہوں جس پر اترنے والی کتاب اعلان کرتی ہے لا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنوا، کہ مت کسی کافر اور مشرکہ سے نکاح کرو یہاں تک کہ وہ مومن بن جائے. حتیٰ یومن کے لفظ ہیں، اگر ایسا مومن نہیں، ایمان نہیں لائی ہے تو نبی نے نکاح کیسے کہا؟ میں آخری شریعت کی بات کرتا ہوں، آخری دین کی بات کرتا ہوں، آخری پیغمبر کی بات کرتا ہوں. بہرحال مختصر یہ کہ میں صدیق کے دشمن کو اسلام کا حصہ نہیں مانتا ہوں. خلافت، امامت، جنازہ رسول، بنات رسول اسلام کی اندرونی مسائل ہیں، ان میں کافر بات نہیں کر سکتا ہے. پہلے کافر ہمارے ساتھ اپنی ایمان پہ بات کرے، بعد میں ان مسائل پہ بات کی جائے گی. یہی وہ کمزور نفس ہے جو میں نے رس کی پکڑی اور اس کی شاہ رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، جس کی بنیاد پر رسکل ملا اٹھا. رس نے مجھے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے غائب کرنے کے دو مرتبہ راستے سوچے، لیکن وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ بڑا قدیر ہے، سب طاقتیں اس کے پاس ہیں، سب قدرتوں کا مالک وہ ہے، زندگی کا مالک وہ، موت کا مالک اللہ، حیات کا مالک، بخت کا مالک، بدبختی کسی پہ نازل کرنے والا اللہ ہے. جب تک اللہ میری زبان سے اصحاب رسول کی مدح سرائی چاہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے صفحہ ہستی سے نہیں مٹا
رہی.
اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں عام ملہ نہیں ہوں، مجھے اپنے منہ سے یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، لیکن بعض اوقات میدان جہاد میں اس قسم کے الفاظ جرأت مندانہ کہنے کی شرع نے اجازت دی ہے. اصحاب رسول بیمار تھے، بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ گھر تو اللہ کا ہے، عجز و نیاز کا گھر ہے، سر جھکانے کی جگہ ہے، لیکن تم نے اکڑ کے چلنا ہے. دشمن یہ نہ سمجھے کہ مکہ سے گئے ہیں تو کمزور ہو گئے ہیں. بعض اوقات یہ لاف زنی میدان جہاد میں ضروری ہوتی ہے، بعض اوقات یہ جرأت مندانہ اور خوددارانہ الفاظ دشمن کے مقابلہ میں ضروری ہوتے ہیں. اس لیے اس کو تکبر نہ سمجھا جائے، تحدیث بھی نعمت تصور کیا جائے. اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں عام ملا نہیں ہوں، میں ایک عقیدہ رکھتا ہوں، میں ایک سوچ اور فکر رکھتا ہوں، میں ایک ذہن رکھتا ہوں، اور میں ایک سرفروشوں کی جماعت اور جھنڈا رکھتا ہوں.
نعرہ تکبیر، حجمت شبہ صحابہ پاکستان،
600 کارکن سپاہ صحابہ کا گرفتار ہوا ہے. تھانوں، حوالاتوں، چوکیوں میں انہیں برہنا کر کے، مادر زاد ننگا کر کے، ظلم اور جبر کی کوکھ سے جنم لینے والا، رشوت کی کوکھ سے پیدا ہونے والا بد نسل انسان مارتا رہا ہے. گولیاں بارش کی طرح برس رہی تھی اور دشمن صدیق کہتا تھا، آج صدیق کو آواز دو، ان تمام مظالم پاؤں میں بیڑیے، ہتکڑیے، لمبی سزائیں، قید، مقدمات کی لین، نظر بندیے، زباں بندیے، ضلع بدریے، یہ سب کچھ ہوا، لیکن آج کے دن تک سپاہ صحابہ کا ایک کارکن بھی جماعت سے نہیں توڑا جا سکا ہے. یہ میرا کمال نہیں ہے، سپاہ صحابہ کے نوجوانوں اور جلالوں کا کمال نہیں ہے. میں اس کو صحاب رسول کی کرامت تصور کرتا ہوں. اور میں سپاہ صحابہ کے ایک ایک کارکن سے یہ کہہ چکا ہوں کہ چین کی زندگی آئے گی تو تم بھی میرے ساتھ گزارو گی، اگر مشکلات کی زندگی آئے گی تو میں تمہارے ساتھ ہوں. تنہا نہ تم مجھے چھوڑو، نہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں. اگر تم اصحاب رسول کی مرا کے لیے مخلص ہو تو میں قرآن و سنت کی روشنی میں ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن تم صدیق کی انگلی پکڑ کے جنت جاؤ. میرے پاس شرع ہے، دین ہے، دلائل ہے، قرآن و سنت ہے. صدیق جنت میں جائے گا تو اس کے نام لیوا ضرور جائے. سب کم بیان کیا ہے لیکن بوقت ضرورت ضرور بیان کی. مجھے ایک انتہائی صالح اور نیک بزرگ نے بڑے جذبات کے ساتھ پیشانی چومتے ہوئے جیل سے رہائی کے بعد اطلاع دی، کتاب اللہ کا حلف اٹھا کر اطلاع دی کہ عین خواب کی حالت میں نے سپاہ صحابہ کے نوجوانوں کو صحابہ کرام کی بخلوں کے نیچے دیکھا ہے. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر ہمارے دل میں بدنیتی نہیں ہے تو قیامت کے دن ضرور ہم ابو بکر عمر کے پروں کے نیچے ہوں گے. میں یقین رکھتا ہوں. عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو غیر متزلزل ہو، اس میں تزلزل نہ ہو، اس میں لٹک نہ ہو. سامعین محترم، میں نے بنیاد یہاں سے باندھی تھی کہ ہم اصحاب رسول کو دفاع کے میدان میں کھڑا نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے دشمن کی شرعی حیثیت معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے دشمن کا ایمان معلوم کرنا چاہتے ہیں. پہلے اس کے دشمن کا ایمان جانچا جائے گا، بعد میں اصحاب رسول کی شخصیات سے متعلقہ بحث کی اجازت دی جائے گی. جس شخص نے اصحاب رسول سے دشمنی مول لی ہے وہ اسلام چھوڑ چکا ہے. میں اسے مسلم فرقہ نہ سمجھتا تھا نہ آج سمجھتا ہوں. سنی مسلمانوں، بڑی دیر کے بعد مجھے آپ سے ملاقات حاصل ہوئی ہے، معلوم نہیں پھر زندگی میں حاصل نہ ہو، پر آج یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں آج کے دن تک بدنیت نہیں ہوں، نیک نیت. مستقبل کی ضمانت نہیں دے سکتا، کیوں؟ وہ میرا اللہ جانتا ہے. لیکن جتنا ماضی گزار آیا ہوں وہ اصحاب رسول کے سلسلے میں خلوص کے ساتھ گزار، مزید ارادہ نیک نیتی کے ساتھ اسی کاج پر کام کرنے کا ہے. اور میں یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں دشمنان اصحاب رسول کے کفر و اسلام کو تسلیم نہ کرایا جا سکا تو میری موت کے بعد ایک دن وہ لازمن آئے گا اور اسی جھنڈے کے نیچے آئے گا.
اللہ،
مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے، پختہ یقین ہے. اگر صدیق سچا ہے تو دن آئے گا، ہم نیک نیت ہیں تو دن آئے گا. ہماری زندگی میں نہ صحیح پر اس عالم کے نیچے دن آئے گا جب پاکستان کی زمین پر اصحاب رسول کا دشمن قادیانی کی طرح پہچانا جائے گا، قادیانی کی طرح اس عالم پر اصحاب رسول کے نام کنندہ ہے. یہ گلی گلی نصب ہوگا، درختوں پہ نصب ہوگا، مکانوں پہ نصب ہوگا، چھتوں پہ نصب ہوگا، جان دی جا سکتی ہے پر اصحاب رسول کے دشمن کا اسلام تسلیم نہیں کیا جا سکتا. رب العالمین مجھے اور آپ کو خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ مذہبی کام کی توفیق بخشے. واخر دعوانا الحمدللہ.